بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 28، بے گناہ مجرم. تحریر ابن صفی اور پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول بے گناہ مجرم پارٹ 2.
حمید نے منہ بنا کر کہا، سنو، اس کیس کو تمہیں ہی نپٹانا ہے. میں آج کل بہت مشغول ہوں، فریدی نے کہا اور ٹیسٹ ٹیوب کے سیال سے ایک برتن میں انڈیل دی. پھر اس نے رومال سے دونوں ہاتھ صاف کر کے سگار سلگایا اور حمید کے چہرے پر نظریں جماتا ہوا بولا، بک چلو. بک 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 حمید نے ٹہلنا شروع کر دیا. اس حرکت میں جھنجھلاہٹ بھی شامل تھی. فریدی ہنس پڑا. میں کہتا ہوں اگر میں پٹ جاتا تو، حمید پلٹ پڑا، آئندہ کے لیے سعادت مند ہو جاتے اور کیا. حمید نے سوچا کہ زیادہ بات بڑھانا مناسب نہیں، آخر اسے اپنی کارگزاریوں کی دھاک بھی تو نبھانی تھی. آپ کو اس کا نام اور پتہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ حمید نے پوچھا. اس کی ملاقاتی کارڈ سے جو اس کے پرس سے برآمد ہوا تھا. رات آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ یوں ہی اس تصویر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکال کر فریدی کے سامنے ڈال دی. یہ اسی تلاشی کے دوران میں ملی تھی. معاملہ بالکل صاف ہو گیا. فریدی آہستہ سے بڑبڑائے. اس تصویر کے متعلق حمید نے بھی کچھ سوچا تھا، لہٰذا وہ فریدی کی رائے معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا، اور یہ کہ وہ ایک پیشہور قسم کی سوسائٹی گرل تھی، حمید نے کہا اور پوری روداد دہرا دی. فریدی خاموش ہو گیا. اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بہت تیزی سے سوچ رہا تھا. دفتن وہ مینی خیز نظروں سے حمید کی طرف دیکھنے لگا. اس نے ان دنوں کو ارلکچنوں میں کس وقت دیکھا تھا؟ فریدی نے پوچھا. 6:30 اور 7 کے درمیان. ٹھیک، فریدی پھر سوچ میں پڑ گیا. حمید تھوڑی دیر تک خاموش رہا، لیکن پھر فریدی کی خاموشی برداشت سے باہر ہو گئی. ابھی آپ نے کہا تھا کہ معاملہ صاف ہو گیا. فریدی نے چونک کر انگڑائی لی اور حمید کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا. معاملہ قطعی صاف ہو گیا. پرویز حقیقتاً وہاں اس عورت کی موجودگی سے لا علم تھا، اور اس نے اسی ربر کے مجسمے کے دھوکے میں اس کی گردن دبا دی. کیا پرویز کو ہوش آ گیا؟ حمید نے پوچھا. نہیں. پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں انہیں یکجا کر کے ترتیب دے لو، اور پھر پرویز کی پچھلی زندگی اور اس کے عادات و اتوار کی روشنی میں ان کا جائزہ لو. بات سمجھ میں آ جائے گی. مجھے ان لوگوں کے بیان پر شبہ ہے، حمید بولا. کیوں؟ مجھے وہ بھی اس سازش میں شریک معلوم ہوتے ہیں. کیا تم قتل کے مقصد سے واقف ہو؟ فریدی نے پوچھا. نہیں. پھر تم نے لفظ سازش کیسے استعمال کیا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی پرویز سے ملے ہوئے ہیں. غلط سمجھے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب یا ان میں سے کوئی اس آدمی سے تعلق رکھتا ہو جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. یہ قتل پرویز سے نادانستگی میں کرایا گیا ہے. کس طرح؟ جس طرح تمہاری کھوپڑی الٹ گئی ہے، فریدی جھنجھلا کر بولا. میں جانتا ہوں کہ اس وقت تمہارا ذہن اس عورت میں الجھا ہوا ہے جسے پولیس کے سپرد کر آئے ہو. اس سے میں بہت بڑے بڑے کام لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، حمید اکڑ کر بولا. بکو مت. فریدی تجربہ گاہ سے نکل کر نیچے چلا گیا. حمید نے منہ بنا کر اپنے شانے سکوڑے اور وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا. فریدی اپنی زینوں ہی پر تھا کہ باہر کی گھنٹی بجی. شاید کوئی ملاقاتی تھا. وہ کچھ دیر سین میں کھڑا رہا، لیکن جب کوئی کسی کا ملاقاتی کارڈ لے کر اندر نہ آیا تو وہ خود ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا. آنے والا شاید اسی کے محکمے سے تعلق رکھتا تھا. ایسے لوگوں کے لیے ملاقاتی کارڈ کی رسمی قید نہیں تھی. وہ عموماً گھنٹی استعمال کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے تھے. حمید برآمدے ہی میں تھا کہ فریدی ڈرائنگ روم سے واپس آ گیا. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. کچھ نہیں، فضول، میں پہلے ہی سمجھا تھا. وہ کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے بڑبڑایا. کیا؟ فنگر پرنٹ والوں کی رپورٹ ہے. پٹرول کے ٹین پر تمہاری انگلیوں کے نشانات کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. اس نے دستانے پہن رکھے ہوں گے. ہاں، کافی ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے. ہوگا اس معاملے کو بھی تو صاف کیجئے نا. حمید اکتا کر بولا. فریدی تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا, پھر بولا, پرویز نے اس عورت کی نقل کیوں تیار کرائی تھی؟ بدبختی تھی سالے کی, حمید نے بنا کر کہا. اور چیخوں والا ریکارڈ کیوں بنوایا تھا؟ فریدی رو میں بولتا رہا. اس کی شخصیت اتنی پراسرار کیوں تھی؟ وہ دنیا سے بے تعلق اس عمارت میں کیوں بند رہتا تھا؟ اس کے اندر اذیت پسندانہ رجحانات کیوں پیدا ہوئے تھے؟ حمید خاموش رہا. اس نے 2 ماہ قبل جاپانیز مرچنٹس کارپوریشن کے ذریعے ایک ایسا مجسمہ تیار کرایا جو ایک عورت کی نقل تھا, ایک ایسا ریکارڈ تیار کرایا جس میں صرف چیخیں تھیں. کل رات اسے اس کمرے میں مجسمے کی بجائے اس عورت کی لاش ملی جس کی نقل وہ مجسمہ تھا. پھر تم نے کسی نامعلوم آدمی کو دیکھا جو اس مجسمے کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل رات اس مجسمے کی جگہ اس کی ہم شکل عورت نے لی تھی. آخر پرویز نے اسے مار کیوں ڈالا؟ اور اعتراف جرم کے ساتھ ہی ساتھ اپنے بے گناہی کیوں ثابت کرتا رہا؟ فریدی خاموش ہو کر حمید کی طرف دیکھنے لگا, پھر آہستہ سے بولا, مرچنٹس کارپوریشن کے منتظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مجسمہ خاص طور سے آرڈر دے کر بنوایا گیا تھا. اس کے لیے پرویز نے اس عورت کی پوری تصویر دی تھی, ساتھ ریکارڈ کا آرڈر بھی. چلیے میں سمجھ گیا کہ وہ مجسمہ بنوایا گیا تھا, حمید نے کہا, لیکن میں اس پر کیسے یقین کر لوں کہ پرویز نے اسے نادانستگی میں مار ڈالا؟ اس کی بھی وجہ ہے, تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ سکتے. فریدی مسکرا کر بولا, تم اس نقب کو کیوں بھول گئے؟ چلو خیر, اسے بھی جانے دو. پرویز نے اگر اسے جان بوجھ کر مار ڈالا تھا تو اس نے اس کی لاش کو ٹھکانے کیوں لگا دیا؟ اس کے لیے کافی موقع تھا. ظاہر ہے کہ اگر وہ رات بھر بھی اس کمرے میں بند رہتا تو کسی نوکر کی ہمت اس کے قریب آنے کی نہ پڑتی, کیونکہ وہ اس کمرے ہی سے خائف تھے. نہیں, حمید نے کہا, میں اس نقب کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس نقب ہی کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ پرویز نے اسے جان بوجھ کر قتل کیا تھا اور اسے ٹھکانے لگا دینے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے اسے مار ڈالنے کے بعد خود ہی نقب لگائی, مگر نہیں, اگر یہ بات تھی تو وہ کمرے کے اندر کس طرح پہنچی تھی؟ فریدی نے کہہ کہا لگایا, بس بوکھلا گئے. چلو سنو, تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے اسے جان بوجھ کر یا اپنے ہوش میں قتل کیا. ہو سکتا ہے کہ میری تھیوری غلط ہو, لیکن میں نے امکانات ہی کی روشنی میں اسے مرتب کیا ہے. میری دانست میں کسی شخص نے جو پرویز اور اس کے معمولات سے اچھی طرح واقف تھا اس عورت کو نقب کے راستے کمرے میں پہنچایا اور اسے وہیں ٹھہرنے کی تاکید کر کے وہ ریکارڈ اور مجسمہ وہاں سے نکال لے گیا. اور ہو سکتا ہے کہ اسی نے وہاں دیا سلائی اور موم بتی بھی غائب کر دی ہو. اسی کے جانے کے بعد پرویز اندر داخل ہوا ہو اور اندھیرے میں اس عورت کو مجسمہ ہی سمجھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگا ہو. بھلا مجسمے کا گلا گھونٹنے سے کیا مراد؟ حمید نے اسے ٹوکا. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ گراموفون پر چیخوں کا ریکارڈ لگا کر اس مجسمے کی پوجا کرتا رہا ہوگا؟ کیا تمہیں نوکروں کا بیان یاد نہیں کہ یا کیا پرویز کی ان حرکتوں کا علم نہیں جو وہ ننے ننے پرندوں, گلہریوں اور تتلیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ کیا تم اس کا مطلب بتا سکتے ہو کہ وہ نر پرندوں کو چھوڑ کر صرف مادہ پرندوں ہی کو کیوں اذیت دیتا تھا؟ بہرحال وہ تھوڑی دیر رک کر پھر بولا, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر وہ عورت اسے روزے روشن میں کہیں مل جاتی تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتا. اس کا مطلب ہے کہ قطعی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس سے یہ قتل نادانستگی میں سرسد ہوا. آخر وہ کون ہو سکتی؟ حمید بڑبڑائے, عورت عورت عورت, فریدی دانت پیس کر بولا. حمید اسے حیرت سے دیکھنے لگا. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس سے پیچھا چھڑانا محال ہے. یہ صرف انہی لمحات میں تم پر جان دیتی ہے جب تم نے اس کے جذبات ابھار دیے ہوں, اور اس کے علاوہ صرف ماں بن سکتی ہے, بہن بن سکتی ہے اور بیٹی بن کر وفادار رہ سکتی ہے. میں نہیں سمجھا, حمید بوکھلا کر بولا. کچھ نہیں, میں نے غیر متعلق بات شروع کر دی تھی. ویسے مختصراً یہ کہ رانا کبھی نہ کبھی پرویز کی بیوی ضرور رہی ہوگی. بیوی؟ حمید تقریباً چیخ پڑا. قیاس ہے, فی الحال میرے پاس اس کا واضح ثبوت نہیں. اگر وہ اس کی بیوی تھی تو میں بیویوں کے مستقبل سے مایوس ہوں. بیوی؟ فریدی پرخیال انداز میں بڑبڑایا. شٹ اپ, اس لفظ کو بار بار نہ دہراؤ. کیا کفن اور کافور دکھائی دینے لگتا ہے آپ کو؟ حمید ہنس پڑا۔ فریدی پھر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ نہ آپ شادی کرتے ہیں اور نہ دوسروں ہی کو شادی شدہ دیکھ سکتے ہیں۔ حمید نے چٹکی لی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا محبوب ترین موضوع گفتگو دیر تک جاری رہے، اس نے کہا اور چند لمحے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بہرحال وہ عورت بھی دھوکے ہی میں ماری گئی۔ کیوں، تم شاید کچھ اور سوچ رہے ہو؟ فریدی مسکرا کر بولا، وہ وہاں مرنے کی نیت سے تو نہ آئی ہوگی۔ ظاہر ہے، میرا تو خیال ہے کہ پرویز یہ جانتا ہی نہ رہا ہوگا کہ وہ بھی اس شہر میں مقیم ہے۔ فریدی نے بجھا ہوا سگار سلگا کر کہا، تم بالکل الو ہو، تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اس دوسری لڑکی کو حراست میں نہ لینا تھا۔ کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں حلیے تھے۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا بہتر ہی ہوا، اب کیا کرنا؟ وہ سوالیہ نظروں سے حمید کو دیکھنے لگا۔ غالباً پرویز کی بے ہوشی رفع ہونے کا انتظار ہی بہتر رہے گا، حمید بولا۔ محمل، فریدی بڑبڑایا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا اور اس عورت کا تعلق ظاہر کر دے گا۔ اس آدمی کے متعلق شاید وہ بھی کچھ نہ بتا سکے جو اس قتل کا باعث بنا ہے۔ کیوں، پھر وہی کیوں؟ فریدی جھنجھلا گیا۔ تم آدمی ہو یا کسی کی نقل یا افیون کھا رکھی ہے؟ اگر اس آدمی کو یہ یقین ہوتا کہ پرویز کی شخصیت پر روشنی ڈال سکے گا تو وہ ایسی حرکت ہی نہ کرتا۔ حمید کچھ نہ بولا، وہ سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اس عورت کو پرویز ہی کے ہاتھوں کیوں قتل کرایا۔ فریدی تھوڑی دیر بعد بولا، ضرور دیکھیے، حمید نے بے دلی سے کہا۔ وہ حقیقتاً اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا تھا جسے وہ پولیس کے حوالے کر آیا ہے۔ ان دنوں اس کی زندگی کچھ خشک سی گزر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ تفتیش ہی کے بہانے اس سے تھوڑے بہت تعلقات پیدا کر لیتا تو یہ پہاڑ سے دن اور اجاڑ سی راتیں اتنی گراں نہ گزرتی۔ وہ سوچتا رہا اور فریدی بولتا رہا، پرویز کی نیند کا سلسلہ شاید ابھی ختم نہ ہو۔ سال ہر سال کی بے خوابی کا شکار ذہن کچھ دن آرام ضرور کرے گا۔ جس خلش نے اسے نیند سے محروم کر دیا تھا وہ رفع ہو گئی۔ کون سی خلش؟ حمید چونک کر بے خیالی میں بولا، یہ خلش کہ حمید کی موت فریدی کے ہاتھوں واقعہ ہوگی۔ فریدی نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا، آخر آپ آج کاٹنے کو کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تمہیں یہاں آنے کی بجائے آر لکھنؤ میں جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے وہ دونوں وہاں روز جاتے رہے ہوں۔ میں کہتا ہوں سیدھا راستہ اختیار کیجئے، حمید نے کہا۔ پرویز کے نوکروں میں سے کوئی اس آدمی کو ضرور جانتا ہوگا، کیونکہ پرویز کا کوئی نوکر ہی اسے پرویز کے معاملات سے باخبر کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ سب اس سے لا علم ہیں۔ فریدی کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ دوسرا پاگل۔ تین دن گزر گئے لیکن پرویز کی حالت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی۔ پھر بھی ڈاکٹروں کو توقع تھی کہ وہ خود ہی کسی وقت ہوش میں آ جائے گا۔ اس دوران میں فریدی اور حمید دونوں بے حد مشغول رہے۔ حمید نے اپنے شعبے کے مطابق پرویز کے نوکروں کو ہر طرح ہلایا جلایا، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ آر لکچنوں کی تحقیقات میں بھی مایوسی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سے فریدی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رانا اور وہ گمنام آدمی روزانہ کے گاہکوں میں سے نہیں تھے۔ فریدی پرویز کے کاغذات میں بھی الجھا رہا۔ یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ آخر پرویز کون ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اس کے دوسرے اعضا بھی ہیں، اگر ہیں تو کیا ہیں۔ حمید اس کی مصروفیات میں مخل نہ ہوا اور نہ ہی اس نے اسے یہی دریافت کیا کہ اسے کچھ کامیابی ہوئی یا نہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ دارو والا بلڈنگ کے گنڈے مارتھا سمیت ضمانت پر رہا ہو گئے تھے اور حمید مارتھا کے ساتھ مصروف تفتیش تھا۔ فریدی نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔ آج بھی حمید نے پہلے ہی سے کوئی خاص قسم کا پروگرام بنا رکھا تھا، لہذا جب فریدی نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ پھسل گیا۔ میں کہیں نہیں جا سکتا، خواہ مخواہ مجھے بور نہ کیجیے، میں پرویز والے معاملے میں الجھا ہوا ہوں۔ اسی سلسلے میں تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے، فریدی بولا۔ کیوں، آپ نے تو کہا تھا کہ میں کسی دوسرے معاملے میں مصروف ہوں۔ فی الحال میں نے اسے ملتوی کر دیا ہے، لیکن میں دوسرا پروگرام بنا چکا ہوں۔ شٹ اپ، فریدی بگڑ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم آج کل اسی بہانے کسی قسم کے پروگرام بنا رہے ہو۔ تم کل رات بھی مارتھا کے ساتھ آر لکچنوں میں رقص کر رہے تھے۔ تو پھر حمید نے آنکھیں نکال کر کہا، میں اس کی پوجا کر کے تو مجرم تک پہنچ نہیں سکتا، چلو کپڑے پہنو۔ فریدی نے اسے اس کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی کیڈیلاک کمپاؤنڈ سے سڑک پر نکل رہی تھی۔ اب تو بتا دیجئے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، حمید بے بسی سے بولا۔ سعید آباد کیا؟ حمید اچھل بولا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ کون سا سعید آباد؟ حمید نے پھر پوچھا۔ تو کیا اس صوبے میں کئی سعید آباد ہیں؟ فریدی خشک لہجے میں بولا۔ جانتے ہیں آپ کتنی دور ہے سعید آباد؟ 88 میل۔ اس بھاگ دوڑ کا مطلب پرویز کے سلسلہ نسب کا پتہ چل گیا ہے، جو غالباً اوج بن انک سے ملتا ہوگا، حمید نے بیزاری سے کہا۔ وہ سعید آباد کے ایک رئیس کا لڑکا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ پرویز کے کاغذات سے، فریدی نے کہا۔ اس کا سوتیلا بھائی اب بھی غالباً سعید آباد میں ہی رہتا ہے۔ سوتیلا بھائی، حمید چونک کر بولا۔ ہاں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمارے شکار وہی ہو۔ ویسے بظاہر اس حادثے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ پرویز کی دولت ہتھیائی جائے۔ کیوں، یہ کس طرح؟ یہ اس طرح کہ اگر اس شخص کا پتہ نہیں لگتا تو پرویز کا راستہ پھانسی کے تختے تک بالکل صاف ہے۔ او، لیکن یہ بات پھر بھی صاف نہیں ہوئی کہ اس پرسرار آدمی کو پرویز کے معمولات کا علم کیوں کر ہوا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ 3 گھنٹے بعد وہ سعید آباد پہنچ گئے۔ دن ڈھل رہا تھا اور اس چھوٹے سے شہر پر ازمہلال سا تاری ہوتا جا رہا تھا۔ سرور لاج تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ پھر یہ پتھر کی سلوں سے بنائی ہوئی ایک بہت بڑی عمارت تھی، جس کے سامنے ایک اشادہ پائی باغ تھا۔ پائی باغ کے 4 دیواری جدید طرز کی تھی۔ فریدی کی کیڈی فاٹک سے گزرتی ہوئی پورٹیکو میں جا کر رک گئی۔ حمید کی نظریں، جو ہر چیز کا مضحکہ خیز پہلو تلاش کر لینے میں کافی مشاق تھی، یہاں بھی محروم نہ رہ سکی۔ اس نے برامدے میں ایک عجیب الخلقت آدمی دیکھا۔ یہ تھا تو نوجوان العمر ہی، لیکن اس نے اپنا حلیہ بڑا مضحکہ خیز بنا رکھا تھا۔ اگر ڈھنگ سے ہوتا تو اس کی شخصیت یقیناً جاذب توجہ ہوتی۔ اس نے نیلے رنگ کی سلک کا ایک لمبا سا لبادہ پہن رکھا تھا اور پیروں میں غالباً خرگوش کی کھال کے سلیپر تھے۔ داڑھی مونچھیں صاف تھی، سر کے نچلے حصوں میں گھنے اور سیاہ بال تھے، بیچ کا حصہ بالکل صاف اور سپاٹ تھا۔ شاید اس نے اپنی بھویں بھی مونڈ رکھی تھی۔ فریدی اور حمید کو کار سے اترتے ہوئے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ البتہ اس کے چہرے پر ایسی الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے جو تنہائی پسند آدمیوں کی طبیعت کا خاصا ہوتی ہے۔ ہیلو، اس نے اپنی آنکھوں کو گردش دی۔ فریدی اور حمید اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حمید کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے سر کے درمیانی حصے کی صفائی میں قدرت کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اس پر استرا چلایا گیا تھا۔ کیا تنویر صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ تنویر صاحب تشریف رکھتے ہیں، فرمائیے، وہ کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولا۔ فریدی نے اپنا ملاقاتی کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ سی آئی ڈی انسپیکٹر، گڈ گاڈ، ہیلو۔ وہ فریدی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں تنویر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیے ملیے، تشریف رکھیے۔ میں، اس نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حمید نے مینی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر فریدی کو گھورنے لگا۔ اے منڈو، اس نے شاید کسی نوکر کو پکارا، بیگم صاحب کو بولو سب دودھ بہا جا رہا ہے۔ تو آپ ہی تنویر صاحب ہیں؟ فریدی نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی ہاں۔ تنویر نے ہاتھ ملانے کی بجائے اپنی چھڑی فریدی کے ہاتھ میں دے دی اور دروازے کی طرف دیکھ کر چیخا، ارے بھائی، دودھ بہا جا رہا ہے۔ حمید پر تولنے لگا۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو اس کا سر ضرور سہلاتا، نہیں بہ رہا ہے۔ دروازے سے ایک مترنم قسم کی نسوانی آواز آئی۔ حمید اور فریدی چونک کر مڑے۔ عورت قبول صورت اور دلکش تھی، عمر 20 اور 25 کے درمیان میں ہی رہی ہوگی۔ دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیگم، آپ سے ملیے۔ فرید احمد صاحب، سی آئی ڈی انسپیکٹر۔ فریدی نے مسکرا کر قدرے جھکتے ہوئے تصحیح کی۔ تشریف رکھیے۔ بیگم نے پھر حمید کے کانوں میں شربت کی پچکاری لگائی۔ سب دودھ بیگ گیا؟ تنویر نے بچوں کی طرح اس سے پوچھا۔ نہیں بہا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں پرویز صاحب کے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، فریدی نے کہا۔ پرویز بھائی، مسز تنویر چونک پڑی۔ ہاں ہاں، فرمائیے۔ انہیں ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کب اور کہاں؟ عورت تقریباً چیخ کر بولی۔ او، تنویر ہاتھ ہلا کر بولا۔ یہ پوچھو، زندہ ہے یا مر گئے؟ حمید نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ چپ رہیے، مسز تنویر بگڑ کر بولی۔ پھر فریدی کو مخاطب کر کر کہنے لگی، کہاں پیش آیا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہمیں تقریباً 3-4 سال سے ان کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ ہم ان کے متعلق صرف ایک ہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تنویر پھر بولا، زندہ ہے یا مر گئے؟ اگر بیمار ہے تو کب تک مر جانے کی امید ہے؟ اور یہ کچھ بینک بیلنس بھی ہے یا خالی ہاتھ مر رہے ہیں؟ تنویر ڈارلنگ خدا کے لیے، مسز تنویر ہاتھ اٹھا کر بولی، وہ کئی دنوں سے بے ہوش ہیں۔ فریدی نے کہا، ویری گڈ۔ تنویر اپنی ران پر ہاتھ مار کر اچھلا، تب تو جلد ہی مرنے کی امید کی جا سکتی ہے، مجھے افسوس ہے کہ مرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امیر نے اسے آنکھ مار کر کہا، ہائے سب دودھ بہا جا رہا ہے۔ تنویر نے بیوی کی طرف دیکھ کر ہانک لگائی، نہیں بہہ رہا ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ پھر فریدی سے مخاطب ہوئی، بتائیے نا کیسے بے ہوش ہوئے؟ انہوں نے ایک عورت کو مار ڈالا ہے، ہائے غضب۔ مسز تنویر سینے پر ہاتھ مار کر اچھل پڑی، ایک عورت نے انہیں مار ڈالا، ہپ ہپ ہرا۔ تنویر تالی پیٹنے لگا، چپ رہو چپ رہو، اس کی بیوی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بمشکل تمام تنویر خاموش ہوا، فریدی اسے تیز نظروں سے گور رہا تھا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اس کی بیوی جھپنے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، گرمیاں شروع ہوتے ہی یہ ایسے ہو جاتے ہیں، تو اس خاندان میں سبھی ایسے ہوئے ہیں؟ حمید نے پوچھا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ یہ مرض موروثی تو نہیں، فریدی بولا۔ پرویز بھائی نے کسے قتل کر دیا؟ وہ کون عورت تھی؟ رانا سلیم، نام تو بڑا حسین ہے، تنویر بولا، خود بھی حسین رہی ہوگی۔ ارے بھائی دودھ بہا جا رہا ہے، نہیں بہہ رہا ہے، اس کی بیوی اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی۔ رانا سلیم کون تھی؟ اس نے فریدی سے پوچھا۔ فریدی نے جیب سے وہی تصویر نکالی جو حمید کو رانا سلیم کے فلیٹ کی تلاش کے سلسلے میں ملی تھی، اس میں پرویز اور رانا سلیم دونوں ساتھ تھے۔ یہ عورت مسز تنویر پر بے اختیار چیخی، ہائے حزب سمینہ باجی۔ اس نے اپنا منہ بازوؤں میں چھپا لیا۔ سمینہ، تنویر آہستہ سے بڑبڑایا، لاؤ دیکھوں تو؟ اس نے تصویر زمین سے اٹھا لی، بے شک سمینہ ہی ہے، اس نے فریدی کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو بازوؤں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، ارے بھائی سارا دودھ بہا جا رہا ہے، دیکھا آپ نے؟ وہ فریدی کی طرف شکایت آمیز نظروں سے دیکھ کر بولا، یہ میری بیوی ہے۔ سمینہ سے پرویز کا کیا تعلق تھا؟ فریدی نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ وہ پرویز کی بیوی تھی، اس کے ہاتھوں ماری گئی، اور یہ بیوی بھی؟ چپ رہو، مسز تنویر چیخ پڑی۔ کیا ان دونوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، تنویر منہ چڑھا کر بولا، تم نے خام خام میری ننی منی بیوی کو رلا دیا۔ سمینہ اس کی چچازاد بہن تھی، ہائے سب دودھ بہا جا رہا ہے، محترمہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے، فریدی نے اسے دلاسا دیا۔ کیوں مار ڈالا انہوں نے، کیوں مار ڈالا؟ یہ تو ان کے ہوش میں آنے پر معلوم ہوگا۔ کیا ہوش میں آ جانے کے امکانات ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تب تو بے ہوشی ہی فضول ہے، تنویر بولا۔ یار کچھ ان کے بینک بیلنس کے متعلق تو بتاؤ۔ تنویر تم جانور ہو؟ بالکل جانور، اس کی بیوی چیخی۔ یہ دیکھیے، یہ میری بیوی ہے، میری جان میں بھی تمہیں مار ڈالوں گا، تمہارا خاندان ہی خونی ہے۔ خاندان کیا، کہاں خاندان؟ تنویر بڑھایا، پھر فریدی سے پوچھنے لگا، آخر خاندان کے نام پر مجھے خاندان کیوں یاد آ جاتا ہے؟ تنویر کے بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو، مائی ڈیئر انسپیکٹر رخصت۔ تنویر نے فریدی کی طرف دیکھ کر مایوسی سے کہا، یہ پاگل عورت مجھے قبر ہی میں دھکیل کر دم لے گی، ہائے سب دودھ بہا جا رہا ہے، نہیں بہہ رہا، اندر چلو۔ وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی فریدی سے بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ فریدی اور حمید عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مسز تنویر واپس آ گئی۔ ہاں اب بتائیے انسپیکٹر صاحب، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، پوری گرمیاں مصیبت سے گزریں گی۔ میرا خیال ہے کہ پرویز صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، ان لوگوں کی نسل ہی ایسی ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولی، ان کے باپ بھی تھوڑے سے جھکی تھے۔ پرویز اور سمینہ کے تعلقات کیسے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ پہلے تو اچھے تھے۔ پہلے سے کیا مطلب؟ پانچ سال قبل ہم سب اکٹھا رہا کرتے تھے، اس وقت ان کے باپ حیات تھے، ان کے انتقال کے بعد بٹوارا ہو گیا، پرویز نے اپنی غیر منقولہ جائیداد بیچ ڈالی اور سمینہ کو لے کر کہیں چلے گئے، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں، کبھی سننے میں آیا کہ افریقہ میں ہیں اور کبھی جنوبی افریقہ میں۔ سمینہ آپ کی چچازاد بہن تھی؟ جی ہاں۔ اس کے والدین کا پتہ بتائیے، مجھے افسوس ہے کہ میرے علاوہ ان کا کوئی عزیز قریب زندہ نہیں۔ تنویر صاحب کے علاوہ پرویز کا کوئی اور وارث؟ فریدی نے پوچھا۔ خدا کے لیے تنویر صاحب کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، گرمیوں بھر ان کی یہی حالت رہے گی. اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ خدا کرے تم مر جاؤ تو میں دوسری شادی کروں, وہ بھی مر جائے تو تیسری کروں, اور اسی طرح چوتھی پانچویں. کل کہہ رہے تھے کہ میں اپنی پلکیں بھی کتر ڈالوں گا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ چہرے پر ابری ہوئی ناک بری لگتی ہے. خوبصورت آدمیوں کا چہرہ بالکل سپاٹ ہونا چاہیے. بعض اوقات اپنے دونوں کان پکڑ کر اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا ادھر ادھر نکلے ہوئے ہیں, کیا خدا یہاں کنول کے پھول نہیں لگا سکتا تھا. حمید ہنسنے لگا اور آہستہ سے بولا, انہیں ایک شفا خانے میں داخل کرا دیجئے, ڈاکٹر حمید کا شفا خانہ تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. او یہ دودھ کا کیا قصہ ہے, فریدی نے پرخیال انداز میں پوچھا. دن رات باورچی خانے میں دودھ پکواتے رہتے ہیں, ذرا ذرا سی دیر بعد کہتے ہیں دیکھو دودھ بہا جا رہا ہے, دودھ کبھی استعمال نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ مجھے صرف بالائی پڑنے کا منظر بڑا حسین لگتا ہے. ہاں آپ نے کسی ڈاکٹر کا نام بتایا تھا؟ کوئی نہیں, یوں ہی, فریدی نے جلدی سے کہا. تو پرویز کا کوئی اور وارث نہیں؟ جی نہیں, لیکن خدا را تنویر صاحب کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیجیے گا, مسز تنویر نے کہا. کار میں لاش. کافی رات گئے فریدی اور حمید سعید آباد سے واپس ہو رہے تھے. انہوں نے بڑی دیر تک ادھر ادھر سر مارا تھا. سعید آباد کی کوتوالی بھی کچھ دیر ٹھہرے تھے. یہاں ساری پوچھ گچھ تنویر ہی کے متعلق ہوئی تھی. تنویر کے خاندان سے واقفیت رکھنے والے بھی یہ نہ بتا سکے کہ پرویز نے کہاں بود و باش اختیار کر رکھی تھی. تنویر کے متعلق سب نے تصدیق کی کہ گرمیوں میں اس کا دماغی توازن گڑبڑا جایا کرتا ہے. تنویر کا شمار سعید آباد کے ایک نام اور خدا ترس لوگوں میں ہوتا تھا. فریدی نے اس کے متعلق جو معلومات فراہم کی تھی انہیں مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پرویز والے معاملے میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, مگر اس کا پاگلپن عجیب ہے, حمید نے کہا. ہے تو, فریدی آہستہ سے بولا, لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا. میں اس سے ایک بار پھر ملوں گا, حمید نے کہا. مگر پاگلوں سے تم تو ڈرتے ہو. سنجیدہ قسم کے پاگلوں سے نہیں, میں انہی پاگلوں سے ڈرتا ہوں جن سے جان پہچان نہ ہو. اچھا بھلا بتائیے, میں کبھی آپ سے ڈرا ہوں؟ فریدی شاید جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا, پھر شاید کچھ اور سوچ رہا تھا. آپ شاید اس کی بیوی کے متعلق سوچ رہے ہیں, حمید نے کہا. ہونا بھی چاہیے, قدرتی بات ہے. جب کوئی مجروح آدمی کسی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتا ہے تو دل میں تیس ضرور اٹھتی ہے. اگر آج آپ شادی شدہ ہوتے تو آپ کی بیوی بھی بیچاری ملنے والوں سے یہی کہتی کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیے گا, یہ چوبیسوں گھنٹے سراغ رساں رہتے ہیں. یہ بات بھی اب صاف ہو گئی کہ سمینہ پرویز کی بیوی تھی. فریدی بولا, لیکن پیشہ کرتی تھی. ٹھیک, یاد آیا, آپ نے اس اطلاع سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پرویز کی بیوی ہی ہو سکتی ہے. آخر آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگا لیا تھا؟ حمید نے کہا. فریدی کچھ دیر تک خاموش رہا, پھر بولا, صرف بیوی ہی کی بے وفائی کسی آدمی کو اتنا بھیانک بنا سکتی ہے. کیوں, کیا کسی محبوبہ کی بے وفائی آدمی کو انتقام پر نہیں اکسا سکتی؟ حمید نے کہا. اکسا سکتی ہے, لیکن ایسے معاملات میں یہ آگ دیر تک نہیں سلگتی. محبوبہ کسی دوسرے کی ہو کر بچے جننے میں مشغول ہو جاتی ہے, اور عاشق کچھ دنوں تک تو دردناک قسم کے فلمی گیت گاتا رہتا ہے, پھر وہ بھی اپنی راہ لگ لیتا ہے, یا زیادہ تو باز ہوا تو موقع ملنے پر انتقام لے لیتا ہے, لیکن وہ بھی پہلی فرصت میں. زیادہ دنوں تک یہ روگ نہیں پالتا. لیکن میں نے تو ایسے بھی عاشق دیکھے ہیں جو محبوبہ کے بچوں سے خود کو مامو جان کہلواتے ہیں, حمید بولا. مگر پرویز تین سال سے تنہا تھا, فریدی نے کہا. ممکن ہے اسے علم ہی نہ رہا ہو کہ اس کی بیوی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے. جب کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے تو ہاں شوہر کو اس سے محبت رہی ہو یا نہ رہی ہو, اس کی مردانگی کو ضرور ٹھیس لگتی ہے. وہ اسے اپنی مردانگی کی توہین سمجھتا ہے, اور ایک چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح انتقام کے لیے بیتاب رہتا ہے. پرویز نے وہ مجسمہ اسی لیے بنوایا تھا کہ اپنے اندر بھڑکتی ہوئی آگ پر چھینٹے دیتا رہے. کیا آپ اسے درست اور جائز سمجھتے ہیں؟ حمید نے پوچھا. یہ کسی معلم اخلاق سے پوچھو. نہیں, میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں. آپ کی ٹانگ تو دنیا کے ہر معاملے میں اڑی ہوئی ہے. فریدی تھوڑی دیر تک خاموش رہا, پھر بولا, میرے خیال میں شادی شدہ عورت اور مرد کے درمیان محض ایک سماجی معاہدہ ہے. اگر طرفین میں سے کوئی اس معاہدے کا احترام نہ کرے تو اس کی سزا موت تو نہ ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا کا کوئی قانون اہل شکنی پر اتنی سخت سزا نہیں دیتا. مگر سوال پھر اسی جنجلائی مردانگی پر آ پڑتا ہے, حمید نے کہا. جنجلائی ہوئی نہیں بلکہ مشتبہ مردانگی کہو. مشتبہ کیوں, ایسے معاملات میں بیوی کو قتل کر دینے والے عموماً اپنی مردانگی میں شبہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی غیر شعوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی جنسی کمزوری کے اس چلتے پھرتے اشتہار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور یہ لاشعوری خواہش عموماً دیوانگی کی حد تک بڑے ہوئے غصے کا لبادہ اوڑھ کر ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ خواہش منطقی شعور کو احتساب کا موقع ہی نہیں دیتی اور عمل یعنی قتل سرزد ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیویوں کی بد چلنی کی وجہ عموماً شوہروں کی جنسی کمزوری ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. بتیرے نامردوں کی بیویاں انتہائی پارسا ہوتی ہیں اور بتیرے جوان مردوں کی طوائفوں سے بھی بدتر. مثلاً وہ عورت جو جنسی بلحوثی کا شکار ہے فولاد کے آدمی کی بھی پابند نہیں رہ سکتی، اسے تو بس اپنی زندگی میں ہر آن اور ہر لحظہ نیا پن چاہیے. جنسی بلحوثی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی کچھ مجھے یا تمہیں موضوع پر کوئی مضمون نہیں لکھنا ہے، فریدی اکتا کر بولا. لیکن راستہ تو کاٹنا ہے، حمید نے جھٹکے دار آواز میں کہا. تو عورت ہی کا تذکرہ کیوں؟ فریدی کے لہجے میں جلاہٹ تھی. محض اس لیے کہ مجھے ایک عورت نے جنم دیا ہے اور عورت ہی قبر تک پہنچائے گی. شعر سنیے. حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا سے جدائی کا. ابے سور یہ تصوف کا شعر ہے، فریدی ہنستا ہوا بولا. یا شیخ میں جانتا ہوں ہما اوس کا دم بھرتا ہوں، جب عورت بھی وہی اور مرد بھی وہی تو پھر یہ حجاب کہاں تک درست ہے؟ یہ سارے قطرے ایک دن مل کر دریا بن جائیں گے. ظالم تو فرائیڈ سے بھی دس ہاتھ آگے نکل گیا. اس نے پوری انسانی زندگی کو جنسیت کے سانچے میں ڈھالا تھا اور تو نے جنسیت کے ڈانڈے اہدیت سے ملا دیے. میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو ہتھکڑیوں کا ایک جوڑا ابھی سے محسوس کر لیا جائے. کیوں ہتھکڑیاں کیوں؟ واہ جناب، ہیلتھ اور سن باتھ جیسے رسالے تو کھلے عام فروخت ہوں، اور میری محققانہ تصنیف پر یہ عطاب کتاب کا نام عشق مجازی سے عشق حقیقی تک ہوگا. لکھو گے کیا؟ فریدی مسکرا کر بولا. یہی لکھوں گا کہ عورت اور اس مرد کے تعلقات پر کسی طرح کی پابندی عائد نہ کرنا حسن ازل سے کھلی ہوئی غداری ہے. غداروں کو کس طرح معاف نہیں کیا جا سکتا؟ تصوف زندہ باد اور بقیہ سب کچھ مردہ باد. علماء کرام بائیکاٹ وغیرہ وغیرہ، تمہارے والد صاحب ابھی زندہ ہیں اور میری کتاب پڑھ کر ان کی زندگی اور بڑھ جائے گی. حمید ہنس کر بولا، کیا سمجھتے ہیں آپ میرے ابا میاں کو؟ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی بدولت ہوں، یہ تصوف میں نے انہی سے سیکھا ہے. ایک بار کا لطیفہ سنیے. حمید نے رک کر ایک زوردار کہکا لگایا اور پھر بولا، میں یہی کوئی 12-13 برس کا رہا ہوں گا. ابا میاں کے شباب کا زمانہ تھا. ایک رات ایک صاحبہ مرد انخانے میں تشریف لائیں، میں دوڑا ہوا والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور انہیں گھبراہٹ میں یہ خبر دی کہ ابا میاں ابھی ابھی 2-3 بوتلیں اپنے ساتھ لائے ہیں اور انہوں نے مردہانے کا دروازہ بند کر لیا ہے. والدہ صاحبہ ان کی رنگین مزاجی سے تو واقف تھی، لیکن یہ بوتلوں والی اطلاع ان کے لیے بالکل نہیں تھی. غصے میں وہ چھت پر چڑھی اور ادھر ہی سے مردان خانے میں چلی گئی. پھر میں جو بھاگا ہوں تو چچا کے یہاں جا کر پناہ لی، مگر دوسرے دن اس بری طرح ادھیڑا گیا ہوں کہ خدا. ابے سود، فریدی ہنسنے لگا. دوسرا لطیفہ سنیے. اس وقت میری عمر 5 یا 6 سال ہی ہوگی. ابا نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں نے جواب دیا رنڈی. وہ منہ پھاڑ کر مجھے گھورنے لگے. پھر بولے، کیا بکتا ہے؟ میں نے کہا، امی خالہ جان سے کہہ رہی تھی کہ آپ رنڈیوں کو بہت چاہتے ہیں. کیوں گپ ہانک رہا ہے؟ فریدی بولا، خدا قسم. خیر حمید صاحب، اگر تم مرد نہ ہوتے تو رنڈی ہی ہوتے. ہائے ہائے کیا زمانہ تھا، حمید سینے پر ہاتھ مار کر بولا. 12-13 برس کی عمر میں مجھے ایک صاحب کی بیوی سے عشق ہو گیا تھا. ہائے خدا کی قسم، میں اس کی مہندی لگے ہوئے نرم و نازک ہاتھ کبھی نہ بھلا سکوں گا، اور وہ ابھرے ہوئے ہونٹوں کے گرد لرستی باریک سی نت لاہولا والا کوتا. فریدی نے برا سا منہ بنایا، کیا وہ تمہاری کوئی رشتے دار تھی؟ ہاں، میرے باپ کے چھوٹے سالے کی بیوی، یعنی تمہاری ممانی. فریدی نے حیرت سے کہا، اب تو ممانی ہی ہیں، مگر اس زمانے میں میں نے سنجیدگی سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ میری بیوی ہوتی. تم سے بڑا سور آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. آپ تو سور کہہ کر رہ گئے، لیکن ابا میاں اور امی نے خاصی پٹائی کی. کیا انہیں معلوم ہو گیا تھا؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی. میں نے کبھی چھپ کر عشق نہیں کیا. حمید بولا, ایک دن میں نے ممانی کو ایک عدد خط لکھ دیا. لکھا کیا تھا؟ ایک ناول سے نقل کر دیا تھا. اس پر ممانی نے میرے کان تھام کر دو تھپڑ اور ماموں نے ہزاروں کہکہے لگائے. والدین تک خبر پہنچی تو انہوں نے الگ ادھیڑا. اس کے بعد پھر کبھی سامنا کرنے کی ہمت پڑی تھی. فریدی نے پوچھا, خدا کی قسم ماموں کے سامنے انہیں آنکھ مار کر مونچھوں پر تاؤ دیا کرتا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی تو یہی سمجھتے تھے کہ میں نے ان کی چڑ نکال لی ہے, مگر میں سنجیدگی سے عاشق ہوا تھا اور اب تو وہ 100% ممانی ہو گئی ہیں. حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا, لیکن اب میں جو اپنے ذہن کو کریتا ہوں تو اس نت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہاتھ آتا. مجھے دراصل ان کی نت سے عشق تھا. ہر وہ شخص جو مجھ سے قریب ہے اسے میں تصویر میں نت ضرور پہناتا ہوں. مثلا مجھے آپ سے محبت ہے. آپ کی عدم موجودگی میں جب بھی آپ کی تصویر میرے ذہن پر ابری ہے, آپ کی ناک میں نت ضرور ہوتی ہے اور نت کے بیچ میں سگار. مارتے مارتے الو بنا دوں گا, فریدی جھیمپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا. میں نے لمبی لمبی داڑیوں پر نتھیں لہراتی محسوس کی ہیں, حمید نے غمگین آواز میں کہا. کیڈیلاک سنسان سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی. دفتر مخالف سمت سے ایک کار برک رفتاری سے آئی اور گزر گئی. کیوں؟ فریدی بے ساختہ چونکا. کیا یہ چیخ نہیں تھی؟ اس نے اپنی کار کی رفتار کم کر دی اور پلٹ کر دیکھنے لگا. دوسری چیخ حمید نے بھی صاف سنی لیکن آواز دور کی تھی. فریدی نے تیزی سے کیڈی پیچھے کی طرف موڑ لی. سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیوں اور چھیول کے گنجان جنگلوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. دو تین فرلانگ آگے ایک کار کھڑی ہوئی دکھائی دی جس کا انجن بند نہیں کیا گیا تھا. کار کے قریب پہنچ کر انہوں نے عجیب منظر دیکھا. اگلی سیٹ کی بائیں جانب دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک آدمی جس کا سر پائدان پر ٹکا ہوا تھا اور بقیہ حصہ کار کے اندر دکھائی دیا. فریدی نے اپنی گاڑی کی روشنی نہیں گل کی تھی لیکن یہ کار ہیڈ لائٹس کے رینج میں نہ ہونے کے بنا پر کافی روشنی میں نہیں تھی. ٹارچ لاؤ, فریدی نے حمید سے کہا. حمید کیڈی کی طرف دوڑا. وہ ٹارچ تو نکال لائے لیکن انجن بند کرنا وہ بھی بھول گیا تھا. فریدی نے اوندھے پڑے ہوئے آدمی کو سیدھا کیا. چہرے پر ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ چونک پڑا. او کہیں دیکھا ہوا ہے مگر یہ مر چکا ہے. نرخرے پر تیز قسم کے ناخنوں کے نشانات تھے. کس نے نرخرا اس شدت سے دبایا تھا کہ ناخن گوشت میں اتر گئے تھے؟ وہ اسی طرف ہوگا. فریدی تیزی سے بائیں سمت کی جھاڑیوں کی طرف مڑا. ٹارچ حمید کے ہاتھوں میں تھی. جب تک وہ اسے روشنی دکھائے فریدی جھاڑیوں میں کود چکا تھا. حمید بھی جھپٹا. پھر وہ دونوں دور تک چھیول کے جنگلوں میں گھستے چلے تھے. دفتن فریدی نے حمید سے کہا, تمہیں وہیں ٹھہرنا چاہیے تھا, چلو واپس چلو. وہ پھر سڑک کی طرف دوڑا. فریدی نے جھاڑیوں میں گھسنے سے پہلے نہ تو اپنی گاڑی کا انجن ہی بند کیا تھا اور نہ روشنی ہی بجھائی تھی. یا تو کیڈی گئی یا وہ کار, فریدی نے حمید سے کہا. وہ دوڑ رہا تھا. کیوں؟ حمید ہانپتا ہوا بولا. سڑک پر روشنی نہیں دکھائی دیتی, وہ پوری قوت سے دوڑنے لگے تھے. فریدی کا اندازہ درست نکلا. لاش والی کار غائب تھی اور فریدی کی کیڈی کا انجن بند کر کے روشنی گل کر دی گئی تھی. جلدی کرو, وہ جھپٹ کر کار میں بیٹھا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کسی زخمی بیڑیے کی طرح ہرا رہا تھا. کئی بار کوشش کے باوجود بھی انجن سٹارٹ نہ ہوا. کیا حماقت ہوئی ہے؟ وہ نیچے اتر کر انجن کا ڈکن اٹھاتا ہوا بولا. ٹارچ ادھر لاؤ, چوٹ دے گیا. حمید چاروں طرف دیکھتا ہوا بڑبڑایا. جلد بازی ہمیشہ برے نتائج سے دوچار کرتی ہے, فریدی نے کہا. مجھ سے غلطی ہوئی, کار موڑی نہیں گئی, فریدی نے ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے ہوئے کہا. پھر دفتن تیزی سے جھکا. دوسرے لمحے میں حمید نے اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر ہیرے کے تین چھوٹے چھوٹے نگ جگمگا رہے تھے. فریدی اسے جیب میں ڈال کر کیڈی کی طرف جھپٹا. وہ پھر سعید آباد کی طرف جا رہے تھے لیکن اس بار گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی. کیا آپ نے کسی کو دیکھا تھا؟ حمید نے پوچھا. نہیں تو پھر اس بدہواسی کا کیا مطلب؟ اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس لاش نے یہ سب حرکتیں کی ہیں؟ حمید کچھ نہ بولا. واقعات کے اس ڈرامائی انداز نے اسے کچھ سمجھنے ہی نہیں دیا تھا. اگر وہ مرنے والے کے نرخرے پر ناخنوں کے نشانات نہ دیکھتے تو مشکل ہی سے یقین آتا کہ وہ قدرتی موت نہیں مرا. کار ڈرائیو کرتے کرتے ہارٹ فیل بھی تو ہو سکتا ہے. فریدی خاموشی سے سٹرنگ پر جھکا ہوا تھا. قیدی 60 میل کے رفتار سے دوڑ رہی تھی. وہ تقریباً 30 میل نکل آئے تھے اور سعید آباد بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا. تدفتن انہیں تیز روشنی دکھائی دی اور پھر جلد ہی اس روشنی کا ماما بھی حل ہو گیا۔ سامنے بیچ سڑک پر ایک کار شولوں میں گھری کھڑی تھی۔ فرید نے جلا کر ران پر ہاتھ مارا اور کیڈی روک دی۔ جانتے ہو وہ کسی کی لاش تھی۔ اس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، نہیں، یہ جاپانیز مرچنٹس کارپوریشن کا وہی ایجنٹ تھا جس نے وہ مجسمہ پرویز کے یہاں پہنچایا تھا، اور اب قاتل نے اس کی لاش بھی جلا دی۔ دیوار پھٹتی ہے۔ فریدی چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کیڈی سٹارٹ کر دی۔ بمشکل تمام اس نے گاڑی کو آگے بڑھایا۔ یہ بھی بڑا خطرناک کام تھا کیونکہ جلتی ہوئی کار کے شولوں نے سڑک کی پوری چوڑائی کو گھیر رکھا تھا۔ بس مقدر ہی تھا کہ کیڈی آگے نکل گئی۔ اب کہاں؟ حمید نے کہا۔ سعید آباد سرور لاج۔ او تو کیا، میں تنویر کو چیک کروں گا، فریدی آہستہ سے بڑبڑایا۔ آخر اس نے بمیں کیوں صاف کر رکھی ہیں؟ سر کا درمیانی حصہ کیوں منڈوا دیا ہے؟ تو کھوپڑی چیک کریں گے آپ اس کی، حمید مزہکانہ انداز میں بولا۔ کیڈی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ حمید نے کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ کیا آپ تنویر پر شبہ کر رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا قطعی۔ وجہ؟ میں اس وقت کسی بحث میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اس کے متعلق ایک بہت ہی اہم بات نہیں معلوم کی۔ کیا؟ یہی کہ وہ عموماً گرمیوں میں ہمیشہ اپنی بھووں وغیرہ کی صفائی کرا دیتا ہے۔ بھائی، میرا خیال ہے کہ اگر اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہوتا تو وہ پرویز کے بینک بیلنس وغیرہ کے متعلق کچھ نہ پوچھتا۔ ظاہر ہے کہ وہ خود کو پاگل بنا کر پیش کر رہا ہے، فریدی بولا۔ تو کیا وہ ہر سال گرمیوں میں پاگل بننے کی مشق کرتا ہے؟ حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ آخر اس یقین کی کوئی وجہ بھی ہوگی، حمید نے کہا۔ اس کی آنکھیں پاگلوں اور ہوش مندوں کی آنکھوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چلیے صاحب، حمید اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد کے ڈی سرور لاج کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ پھاٹک بند تھا۔ تقریباً 8 یا 10 منٹ تک انہیں پھاٹک ہلانا پڑا۔ شاید چوکیدار سو رہا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے بھرائی ہوئی آواز آئی۔ پولیس۔ تو پولیس کیا؟ کیوں؟ دروازہ کھولو۔ حمید نے پھاٹک پر لات ماری۔ یہ نہیں، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ بیگم صاحب کے حکم کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ اندر سے آواز آئی، ان سے کہو انسپکٹر فریدی ہے۔ اندر قدموں کی چاپ سنائی دی جو بتدریج دور ہوتی گئی۔ آخر آپ کس طرح چیک کریں گے؟ حمید آہستہ سے بولا۔ بس دیکھتے رہو، اگر وہ تنویر ہی رہا ہوگا تو محتاط ہو گیا ہوگا، اور پھر میرا خیال ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی حرکتوں سے لا علم نہ ہوگی۔ خدا جانے اگر وہ تنویر ہی تھا، حمید بولا۔ تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واپس ہی آ گیا ہو، کیونکہ وہ کار تو اس نے جلا دی تھی۔ ٹھیک ہے، فریدی نے کہا، لیکن یہ تو سوچو کہ اس نے وہ کار وہیں کیوں نہ جلا دی جہاں اس نے اسے پہلے چھوڑا تھا۔ اتنی دور جانے کے بعد جلانے کی وجہ کے متعلق بھی تو غور کرو، حمید کچھ نہ بولا۔ فریدی ہی نے تھوڑی دیر بعد کہا، اس نے یہ سارے انتظامات پہلے ہی سے کر رکھے ہوں گے۔ ہم یہاں سے 7 بجے چلے گئے تھے، 8:30 بجے یہاں سے 1 میل ٹرین جاتی ہے جو تقریباً 2 گھنٹے میں ہمارے شہر تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جانے سے پہلے اس نے اسی مقام پر جہاں وہ کار جل رہی تھی ایک موٹر سائیکل چھپا دی ہو؟ تو اسے یہاں لا کر مارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شہر میں اسے لاش جلانے کا موقع نہ ملتا۔ پھر بھی اس وقت یہاں آنے کے منطق میری سمجھ سے باہر ہے، حمید نے کہا۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کار بھی دیکھ چکا ہے، اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ہم ہی ہیں، اس لیے وہ کافی محتاط ہو گیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں تم بس دیکھتے جاؤ، اندھیرے میں دکھائی بھی تو نہیں دیتا، حمید نے جھنجھلا کر کہا۔ اندر پھر قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ کیا بات ہے؟ کون صاحب ہیں؟ بیگم تنویر کی کپکپاتی ہوئی مترنم آواز آئی، اور حمید کی ننداسی آنکھیں یک بیک جاگ اٹھی۔ میں ہوں انسپکٹر فریدی، فریدی نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ پھر بیگم تنویر نے شاید چوکیدار کو مخاطب کیا۔ پھاٹک کھول دو۔ کڑکڑاہٹ کے ساتھ پھاٹک کھلا، اور فریدی نے نرم لہجے میں کہا، مسز تنویر مجھے افسوس ہے لیکن اس وقت یہاں میرا آنا بہت ضروری تھا، فرمائیے اگر دیر تک ٹھہرنا ہو تو اندر چلیے۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ وہ سب ایک بڑے کمرے میں آئے۔ مسز تنویر نے گہرے نیلے رنگ کی سلک کا سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا اور پیروں میں سیاہ مخملی چپلیں تھیں۔ چہرہ اس وقت پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہو رہا تھا۔ وہ فریدی اور حمید کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا خاندان خطرے میں ہے، فریدی نے کہا۔ جی، وہ بے ساختہ چونک پڑی۔ تنویر صاحب کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، ذرا انہیں جگا دیجئے۔ جگا دوں، لیکن لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں؟ محترمہ، میں آپ کو ان الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، فریدی نے نرم لہجے میں کہا، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان سے کسی معاملے پر گفتگو کرنا فضول ہے۔ کیا ان کا ذہنی توازن اتنا ہی بگڑا ہوا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ ایک بات اور، کیا وہ ہمیشہ ایسی حالت میں اپنی یہی وضع قطع بنائے رہتے ہیں؟ جی ہاں۔ بھویں وغیرہ صاف کرا دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بہتر یہی ہوگا آپ انہیں جگا دیں، اور اگر فرض کیجئے وہ نہ جاگے تو؟ جاگیں گے کیوں نہیں، فریدی نے اتنے بھولے پن سے پوچھا کہ حمید اس پر قربان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ اکثر تین تین دن تک نہیں جاگتے، مسز تنویر بولی۔ حمید چونک کر اسے گورنے لگا، لیکن فریدی کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی غیر متوقع بات نہ سنی ہو۔ او ہو، فریدی بولا، تو ان کے اور پرویز صاحب کے مرض کی نوعیت ایک ہی ہے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے جو سونا شروع کرتے ہیں تو اکثر تیسرے ہی دن دروازہ کھلتا ہے۔ اس دوران میں کتنا ہی شور مچائیے اور دروازہ پیٹیے، لیکن شاید وہ کروٹ تک نہیں لیتے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب یہ کیفیت ہو تو انہیں اٹھایا ہی نہ جائے، اگر وہ زبردستی جگائے گئے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ بالکل یکساں حالات ہیں، فریدی آہستہ سے بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، محترمہ ذہن پر زور دیجئے کہ آپ کا کوئی ایسا عزیز بھی ہے جسے پرویز اور تنویر صاحبان کا ترکہ پہنچ سکے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، خدا را مجھے الجھن میں نہ ڈالیے۔ تنویر صاحب کس وقت سونے کے لیے گئے تھے؟ فریدی نے پوچھا۔ آپ لوگوں کے جانے کے بعد ہی انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد سونے چلے گئے۔ اندازن کیا وقت رہا ہوگا؟ غالباً 7:30۔ کیا آپ مجھے ان کے کمرے تک لے چلیں گے؟ کچھ بتائیے بھی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس طرح مخا تنگ کرنے سے کیا فائدہ؟ محترمہ، میں ایک بار پھر تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں، فریدی نے معذرت کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کسی الجھن میں ڈالوں، لیکن اب بتانا ہی پڑے گا۔ فریدی نے مختصر پرویز کی روداد دہرا دی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ پرویز کی بیوی اسے چھوڑ کر توائفوں کی سی زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ اس کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ دونوں کسی رنجش کی بنا پر علیحدہ ہو گئے تھے۔ پرویز کو اس قدر غصہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا ایک مجسمہ بنوا کر اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کا درجہ پیدا کر لیا تھا۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ کسی نے اس کی بیوی کو دھوکہ دے کر اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں وہ مجسمہ رکھا ہوا تھا، اور پرویز نے مجسمے ہی کے دھوکے میں اس کا گلا دبا دیا۔ تنویر کی بیوی بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ آپ ڈر رہی ہیں نا؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ میں اسی لیے آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں ڈر نہیں رہی ہوں، آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا ہی آدمی ہو سکتا ہے جسے پرویز کی موت کے بعد کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ ظاہر ہے کہ وہ پھانسی سے نہ بچ سکے گا۔ میں تنویر صاحب کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ مسز تنویر بہت زیادہ بے چین ہو گئی۔ اور سنیے، میں نے ابھی راستے میں اس ایجنٹ کی لاش دیکھی ہے جس کی معرفت پرویز نے وہ مجسمہ بنوایا تھا، لہٰذا مجھے واپس آنا پڑا، اس لیے کہ جلد یا بدیر آپ لوگوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے کہ قاتل کو پرویز صاحب اور اس کے مجسمے کے متعلق ایجنٹ ہی سے معلوم ہوا ہوگا، اور اس نے اس ایجنٹ کو بھی مار ڈالا۔ جی ہاں، فریدی جلدی سے بولا، میں پرویز صاحب کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر چکی ہوں نہ کہ وہ اندر سے دروازہ بند کر کے سوتے ہیں۔ آپ کی مرضی، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ میں نے آپ کو خطرات سے آگاہ کر دیا، اب آپ جانے۔ ٹھہریے، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے کہ کمرہ اندر سے مقفل ہے۔ چلیے، فریدی بولا۔ مسز تنویر ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ فریدی نے دروازے کو دھکا دیا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کوئی ایسا سوراخ یا جھری تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اندر جھانکا جا سکے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ دروازے کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں، لیکن وہ بھی بند تھیں اور ان میں بھی شیشے نہیں تھے۔ کمرے کے اندر سے بجلی کا پنکھا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کافی اونچائی پر ایک روشن دان نظر آیا جو کھلا ہوا تھا، اور اس کے اندر گہرے نیلے رنگ کی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف بھی دروازہ ہوگا؟ فریدی نے آہستہ سے پوچھا۔ نہیں، کوئی کھڑکی بھی نہیں، یعنی اگلی دیوار کے بعد کوئی دیوار نہیں ہے۔ اگر دروازہ ہوتا تو مکان کی پشت پر کھلتا۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، فریدی بولا۔ وہ کمرہ بھی ایسا ہی تھا جس میں پرویز کی بیوی کی لاش پائی گئی تھی۔ عجیب معاملہ ہے، مگر ہاں، اس میں تو نقیب لگائی تھی۔ خدا کے لیے کچھ کیجئے، مسز تنویر مضطربانہ انداز میں بولی۔ بانس کی سیڑھی ہوگی؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، ذرا جلدی سے منگوائیے، فریدی نے کہا۔ نوکر بھی بیدار ہو گئے تھے اور وہ کچھ دور پر کھڑے ان لوگوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھی آ گئی، فریدی نے اسے روشن دان سے لگا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر چڑھ گیا۔ کمرے کے اندر نیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مسحری پر پرتکلف بستر ضرور لگا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل خالی تھا۔ تنویر کا پیلے رنگ کا لبادہ جو اس نے شام کو پہن رکھا تھا ہینگر پر لٹکا ہوا نظر آیا۔ دوسری طرف یا ادھر ادھر کی دیوار میں نہ کوئی کھڑکی دکھائی دی اور نہ دروازہ. فریدی چپ چاپ نیچے اتر آئے, پھر نوکروں کو مخاطب کر کے بولا, تم لوگ جا کر آرام کرو. کیا بات ہے؟ مسز تنویر اسے جھنجھوڑ کر بولی. فریدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی. وہ نوکروں کے چلے جانے کا منتظر رہا. محترمہ, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے اس طرح الو بنائیں گے, اس نے کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی, مسز تنویر کے لہجے میں حیرت تھی. کمرہ بالکل خالی ہے. جی, اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا, ناممکن, قطعی ناممکن, آپ خود دیکھ لیجئے. فریدی نے روشن دان کی طرف اشارہ کیا. مسز تنویر چند لمحے فریدی کے چہرے پر نظر جمائے رہی, پھر سیڑھی کی طرف بڑھی. فریدی اسے غور سے دیکھ رہا تھا, اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. روشن دان میں جانتے ہی وہ بے اختیار چیخ پڑی. سیڑھی کے ڈنڈے اس کی گرفت سے نکل گئے. اگر فریدی نے جھپٹ کر اسے ہاتھوں پر نہ روک لیا ہوتا تو وہ بھی اپنی چچازاد بہن سمینہ کے پاس پہنچ گئی ہوتی. وہ بے ہوش تو نہیں ہوئی, لیکن حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی. فریدی نے اسے برامدے میں پڑی ہوئی کرسی پر ڈال دیا. اب حمید سیڑھی پر چڑھ رہا تھا. روشن دان میں جھانکنے پر اسے یہ سمجھنے پر مجبور ہو جانا پڑا کہ تنویر کی بیوی نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا. وہ نیچے واپس آنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ سامنے دیوار میں نیچے سے اوپر تک ایک دراڑ سی پڑ گئی, جو دیکھتے ہی دیکھتے کافی کشادہ ہوتی جا رہی تھی. حمید نے پیچھے پلٹ کر فریدی وغیرہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا, اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا. فریدی مسز تنویر کی طرف سے بے خبر نہیں تھا. حمید کو ریوالور نکالتے دیکھ کر اس نے مسز تنویر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی چیخ کس طرح نہ رک سکتی. ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور دیوار پھر برابر ہو گئی, لیکن یہ تنویر نہیں تھا. اس کے بال گھنے گھنگھریالے اور پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے. خد و خال جاذب توجہ اور دلکش تھا, جوان اور صحت مند تھا. خبردار, حمید نے روشن دان سے للکارا, اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا. اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور روشن دان میں ریوالور دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے. کیا بات ہے؟ فریدی نے نیچے سے پوچھا. دروازہ توڑ دیجئے. حمید نے محسوس کیا کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ دیوار کی طرف کھسک رہا ہے. اپنی جگہ کھڑے رہو, حمید نے للکارا. فریدی دروازے سے شانہ لگائے زور کر رہا تھا. دروازہ کچھ زیادہ مضبوط نہیں معلوم ہوتا تھا. ادھر دروازے میں چڑچڑاہٹ ہوئی اور ادھر نہ جانے کیا ہوا کہ حمید سیڑھی سمیت دیوار پر پھسلتا ہوا نیچے چلا آیا. خیریت یہ ہوئی کہ ریوالور نہیں چلا, دروازہ ٹوٹ چکا تھا. فریدی حمید کی پرواہ کے بغیر اندر گھس پڑا. کمرہ خالی تھا اور سامنے والی دیوار کے درمیانی خلا بدستور قائم تھی. فریدی دیوانہ اور اس سے گزر کر مکان کی پشت پر آ گیا. کافی فاصلے پر سامنے ایک تاریخ سایہ دوڑ رہا تھا. فریدی نے بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. فریدی نے اسے جلد ہی جا لیا. بہرحال وہ بہت زیادہ طاقتور ثابت نہیں ہوا, شاید وہ کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا, اس لیے اس نے جلد ہی ہاتھ پیر ڈال دیے. تھوڑی دیر بعد وہ تنویر کے ڈرائنگ روم میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور پیر بھی آزاد نہ تھے. تنویر کی بیوی برابر چیخے جا رہی تھی. ہائے تنویر, کہاں ہے تنویر؟ کیا ہوئے؟ تم اپنی انگوٹھی وہیں چھوڑ آئے تھے؟ فریدی نے اس آدمی سے مسکرا کر کہا. وہ کچھ نہیں بولا, بدستور سر جھکائے بیٹھا رہا. آخر اتنی جلدی کیا تھی؟ فریدی نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتا ہوا بولا. کل اس کا خاتمہ کر دیتے. انگوٹھی؟ مسز تنویر انگوٹھی کی طرف دیکھ کر چیخی. انگوٹھی کس کی ہے؟ اس کی. فریدی نے بندھے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کیا. غلط, بکواس, یہ تنویر کی ہے. اور یہ کون ہے؟ فریدی نے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا. میں نہیں جانتی. آپ اپنے شوہر کو نہیں جانتی؟ حیرت ہے, فریدی نے کہا اور بڑھ کر اس آدمی کے سر کے بال نوچ لیے, پھر بھویں بھی نوچ ڈالی. ہونٹوں پر سے پلاسٹک کے ٹکڑے نوچے. تنویر اپنی مصنوعی وحشت سمیت ان کے سامنے تھا. اس کی بیوی نے چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی. پاگلوں کی کہانی. اس کیس نے شہر میں سنسنی پھیلا دی تھی. اخباروں کے کرائم رپورٹر کوتوالی اور محکمہ سراغ رسانی کی عمارتوں کے گرد چکر لگا رہے تھے. تنویر حوالات میں تھا اور پرویز کو بھی پچھلی رات کو ہوش آ چکا تھا, لیکن ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق کسی نے 12 گھنٹے تک اس سے کوئی گفتگو نہ کی. مقتول ایجنٹ کے متعلق چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تنویر کے گہرے دوستوں میں سے تھا. جس کار میں ان دونوں نے سفر کیا تھا وہ کارپوریشن کی ملکیت تھی. تنویر کی بیوی بھی اس ایجنٹ کو جانتی تھی, لیکن لیکن بقیہ معاملات سے اسے کوئی سروکار نہ تھا. تنویر نے بڑی مشکلوں سے اعتراف جرم کیا تھا. سول پولیس تو اپنے سارے حربے استعمال کر کے ہار گئی تھی. آخر فریدی نے وہ طریقہ استعمال کیا جو دوسروں کی نظروں میں انتہائی احمقانہ تھا. حمید تو سمجھا کہ شاید فریدی کے دماغ میں بھی فطور واقعہ ہو گیا ہے, لیکن تنویر کا بیان ہے کہ اگر وہ سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا تو وہ سچ مچ پاگل ہو جاتا. فریدی نے اسے ایک بڑی سی میز پر چک لٹا کر اس کے ہاتھ پیر اس طرح کس دیے تھے کہ وہ جمبش نہ کر سکے. پھر اس نے اس کے سر کے دونوں طرف دو تختیاں کھڑی کر کے ان میں کیلے ٹھکوا دی. اب اس کا سر بھی جمبش نہیں کر سکتا تھا. آنکھیں چھت کی طرف لگی ہوئی تھی. پھر اس نے ایک ہانڈی منگوائی اور اس کی پینڈی میں چھوٹا سا سوراخ کر کے اس میں ذرا سا کپڑا ٹھونس دیا. ہانڈی میں پانی بھرا گیا اور وہ عین تنویر کے سر پر چھت سے لٹکا دی گئی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ایک بوند تنویر کی پیشانی پر ٹپکتی رہی. تقریباً آدھ گھنٹے تک وہ خاموش رہا. پھر اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا. وہ آئی وہ گری, وہ آئی وہ گری, گری. پھر وہ چیخنے لگا, میں پاگل ہو جاؤں گا, ہٹاؤ اس ہانڈی کو فریدی کمینے سور, ہٹاؤ. وہ گری, ارے میری پریشانی پھٹی, چھوڑ دو مجھے, بتاتا ہوں. میں نے ہی سمینہ کو اس کمرے میں پہنچایا تھا, میں نے ہی ایجنٹ کو مارا تھا. وہ گری, ارے میں مرا, میں پاگل. پھر اس نے سب کچھ اگل دیا. وہ سمینہ سے پرویز کے ایک دوست کی حیثیت سے ملا تھا. چونکہ اس نے بھیس بدل رکھا تھا اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکی. تنویر کو اس کے مجسمے کے متعلق اس ایجنٹ ہی سے معلوم ہوا تھا. وہ ایجنٹ تنویر کو دونوں حیثیتوں سے جانتا تھا, تنویر کی حیثیت سے بھی اور اس بدلے ہوئے بھیس میں مسٹر شمشاد کی حیثیت سے بھی. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دونوں ایک ہی ہیں. اس قسم کے مجسمے اور کارڈ کا آلڈر جو کہ ایک نئی اور حیرت انگیز بات تھی, اس لیے اس نے اس کا تذکرہ تنویر سے بھی کیا. وہ تصویر بھی دکھائی جس کے مطابق مجسمے کی تیاری ہوئی تھی. اس سے پہلے حقیقتاً تنویر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پرویز بھی اس شہر میں موجود ہے. اس اطلاع پر اس نے خفیہ طور پر چھان بین کی تو اسے معلوم ہوا کہ پرویز تقریباً 3 سال سے تنہا رہ رہا ہے, سمینہ اس کے ساتھ نہیں ہے. سمینہ سے جس طرح اس کی ملاقات ہوئی اس کی تفصیل بھی بڑی دلچسپ تھی. تنویر پر شروع ہی سے گرمیوں کے زمانے میں اسی دیوانگی کے دورے پڑا کرتے تھے, لیکن وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کھلم کھلا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور وہ خاص قسم کی جنسی دیوانگی جس کا وہ شکار تھا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسی نہیں تھی کہ کسی ایک پر قناعت کرتی. تنویر نیک نام بھی رہنا چاہتا تھا اور اپنی ضرورت بھی اس کے پیش نظر تھی, لہذا اس نے گرمیوں کے زمانے میں خود کو سچ مچ کا پاگل بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا. بھیس بدلنے کی ہر سے وہ ہمیشہ اپنے سر کے بال اور بھویں منڈوا دیا کرتا تھا اور اپنی عجیب و غریب نیند کے بہانے 3-3 دن تک گھر سے غائب رہتا. یہ ایام کرب و جوار کے شہروں یا سعید آباد ہی کی طوائفوں میں گزرا کرتے تھے. یہاں آتا تو اسی ایجنٹ کے یہاں ٹھہرتا اور دونوں مل کر عیاشی کرتے. ایجنٹ جانتا تھا کہ وہ کس مجبوری کی بنا پر بھیس بدلا کرتا ہے, لیکن اسے یہ قطعی نہیں معلوم تھا کہ وہ پرویز کا بھائی ہے. ایک رات شہر کے ایک حصے میں تنویر کو سمینہ مل گئی. اس رات وہ ایجنٹ اس کے ساتھ نہیں تھا. تنویر نے سمینہ کا تعاقب کر کے اس کی جائے رہائش کا پتہ لگا لیا اور ایک دن اسے راہ میں روک کر اس سے پوچھا کہ وہ سمینہ تو نہیں ہے. اس نے سمینہ کو بتایا وہ پرویز کا ایک دوست ہے اور اس کے یہاں اس کی تصویر دیکھ چکا ہے. سمینہ نے اسے بتایا کہ ان دونوں میں ناچاکی ہو چکی ہے اور پرویز اس سے ناراض ہے. اس پر تنویر نے اسے یہ اطلاع دی کہ وہ تو اسے پوچھتا ہے محاورتن نہیں بلکہ حقیقتن. اس نے ایک مجسمہ بنوایا ہے اور وہ سچ مچ اس کی پرستش کرتا ہے. سمینہ بے قرار ہو گئی. کئی سال طوائفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ پھر سے گھر بسانے کے خواب دیکھنے لگی. اس اطلاع نے اس کا مستقبل روشن کر دیا. تنویر نے اس کا اندازہ پہلے ہی لگا لیا تھا کہ پرویز نے وہ مجسمہ کس کے لیے بنوایا ہے. اگر چیخوں والا ریکارڈ بھی ساتھ ہی نہ بنواتا تو شاید وہ بھی یہی سمجھتا کہ اس نے وہ مجسمہ اپنی محبت کی تسکین ہی کے لیے بنوایا ہے. اس کمرے کے متعلق جس میں وہ مجسمہ رکھا گیا تھا ایجنٹ سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا. کمرے کی ساخت کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی کونے ہی پر ہوگا. ایک رات وہ پرویز کی کوٹھی کے پشت پر پہنچا. ایک روشن دان سے چیخوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی اور پھر اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ مجسمہ اسی کمرے میں ہے. اس دوران میں وہ سمینہ سے برابر ملتا رہا. وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر کبھی وہ پرویز کے سامنے چلی گئی تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑے گا, لہذا اس نے پروگرام بنانا شروع کیا کہ اسے کسی طرح اس مجسمے والے کمرے میں پہنچا کر مجسمہ غائب کر دیا جائے، اس طرح سانپ بھی مرے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، پرویز کی پھانسی کے بعد اس کی دولت بھی ہتھے چڑھے گی۔ سمینہ نے پرویز کا پتہ بہت پوچھا مگر تنویر نے نہ بتایا، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ روز روشن میں بھی وہ اس سے ملی وہ اس پر حملہ ضرور کرے گا، مگر یہ حملہ کسی کے بیچ بچاؤ کرا دینے پر ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ تنویر نے اس سے کہا کہ وہ پرویز کو متحیر کرنا چاہتا ہے، کیوں نہ وہ اسے اس کمرے میں پہنچا کر اس کا مجسمہ غائب کر دے۔ سمینہ نے اس تجویز کو پسند کیا، پھر وہ دونوں ایک رات وہاں جا پہنچے، تنویر کو اندر پہنچایا اور وہاں سے وہ مجسمہ اور ریکارڈ لے کر رفو چکر ہو گیا۔ یہ بات تو اسے ایجنٹ سے معلوم ہو گئی تھی کہ پرویز نے اسے مجسمے کے معاملے میں بڑی رازداری سے کام لیا تھا، حتیٰ کہ اس نے نوکروں کو بھی اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ سرجنٹ حمید ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر کہتا پھر رہا تھا کہ فریدی اس صدی کا عظیم ترین پاگل ہے، اس نے ایک پاگل پن کی حرکت کر کے اس پاگل سے سب کو چگلوا لیا، اب وہ تیسرے پاگل کی روداس سننے کے لیے بے چین تھا جس نے سونے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ حالات کے مضحکہ خیز پہلو اس کے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ ایک شوہر بیوی سے محروم ہو گیا اور ایک بیوی شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھی، بات صرف اتنی تھی کہ دونوں نے تصوف کے راہ پر زور سے دوڑ لگائی تھی۔ شام کو فریدی اور حمید ہسپتال پہنچے، پرویز تکیے سے ٹیک لگائے بستر پر نیم دراز تھا، وہ دونوں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی آپ حضرات کو دیکھ چکا ہوں، اس نے نکی آواز میں کہا۔ حادثے والی رات کو، فریدی بولا۔ دفتن پرویز کے چہرے پر مردنی چھا گئی اور تھوک نگل کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ میری دانست میں آپ قطعی بے قصور ہے، فریدی نے کہا، لیکن اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، پرویز مزمحل آواز میں بولا۔ کیا آپ کو معلوم ہو گیا؟ جی ہاں، اخبار، ایک مریض کی عنایت سے اخبار مجھے مل گیا تھا۔ بہرحال تنویر حراست میں ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا اچھا ہی کیا، میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی گزند پہنچے۔ سمینہ جب بھی میرے سامنے آتی میں اس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا، شروع میں تو آپ دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں، فریدی نے کہا۔ تعلقات میں اسے سچ مجھ پوچھتا تھا، لیکن میں اس کے متعلق ہمیشہ دھوکے میں ہی رہا، میں اسے پاک باز سمجھتا رہا، لیکن یہ حقیقت بات کو واضح ہوئی کہ شادی سے پہلے ہی اس کے تعلقات بتیروں سے رہ چکے تھے، وہ حقیقتاً ایسی نہیں تھی کہ کسی ایک ہی کی ہو رہتی، اسی کی بدولت میرے اور تنویر کے درمیان بٹوارا ہوا تھا، وہ ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے سر پر مسلط رہے۔ رقیہ بڑی نیک عورت ہے، اسی لیے سمینہ نے اس کے ساتھ رہنا گوارا نہ کیا۔ رقیہ کون؟ فریدی نے پوچھا۔ تنویر کی بیوی، ابھی ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی ہے، کسی طرح تنویر کو بچائیے ورنہ وہ بے موت مر جائے گا، محال ہے، فریدی بولا۔ اس کی گردن پر دو خون ہیں، پرویز خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شدید ترین قلبی اذیت میں مبتلا ہے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ سمینہ بھی اسی شہر میں موجود ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، وہ اب سے 4 سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے پھر مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہوا۔ بہرحال انتقام کی آگ نے مجھے قریب قریب پاگل کر دیا تھا، لیکن آپ نے اسے مار کس طرح ڈالا؟ فریدی نے پوچھا۔ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا تھا کہ آپ ایک زیروح کا گلا گھونٹ رہے ہیں؟ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کمرے میں اندھیرا تھا، جیسے ہی میں اندر داخل ہوا وہ کچھ کہے سنے بغیر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس وقت میں نے نقب کی طرف خیال نہیں کیا تھا، دفتن میرے دونوں ہاتھ اس کے گردن پر جا پڑے اور غیر شعوری طور پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ نوکروں نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے چیخیں سنی تھیں، لیکن مجھے اس کا بھی ہوش نہیں، میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو گیا۔ دوبارہ جب میں تاج منگوا کر اندر گیا تو وہ مجسمہ بھی موجود نہیں تھا، نقب کی طرف میں نے اس وقت بھی دھیان نہیں دیا تھا، اس کے متعلق تو مجھے آج ہی اخبار کے ذریعے معلوم ہوا۔ فریدی اور حمید کچھ دیر رسمی گفتگو کرتے رہے، پھر اٹھ آئے۔ آج آرلکچنو میں بڑا زوردار پروگرام ہے، حمید نے راستے میں کہا۔ ابھی تمہارا دل پروگراموں سے نہیں بھرا؟ فریدی بولا۔ پتہ نہیں آپ آدمی ہیں یا بلوٹنگ پیپر، فریدی کچھ نہیں بولا۔ ایک بات آج تک سمجھ میں نہ آئی، حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کی بدچلنی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن عموماً بیویاں اپنے شوہروں کی بدچلنیاں برداشت کرتی رہتی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن تمہاری بیوی تمہیں کبھی نہ برداشت کر سکے گی، فریدی بولا۔ تو کیا میں بدچلن ہوں؟ حمید بگڑ کر بولا۔ نہیں، تم تو فرشتے ہو۔ معاف کیجیے گا جناب، میں لڑکیوں سے صرف دوستی کرتا ہوں، ہم پڑھا لکھا بدچلن یہی کرتا ہے۔ فریدی نے کہا کیا کہا حمید چیخ کر بولا بس چلن کہہ لیجئے لیکن اگر پڑھا لکھا کہا تو اچھا نہ ہوگا فریدی ہنسنے لگا اگر ہم اس وقت آر لکچنوں ہی میں کھانا کھائیں تو کیا حرج ہے حمید نے کہا وہ دونوں آر لکچنوں میں آئے ڈائننگ ہال میں ابھی تھوڑی بہت گنجائش تھی حمید نے ایک ایسی میز پر قبضہ جما لیا جس کے گرد پیش کئی خوبصورت لڑکیاں تھیں اف ہو یار تم بھی کہاں آ مرے فریدی آہستہ سے بڑبڑائے کیا ان لڑکیوں سے وحشت ہو رہی ہے وہ کیسی رہے گی حمید نے ایک لڑکی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا خدا نے چاہ تو ہمیشہ بخیریت رہے گی ادھر ادھر مت دیکھو اے بوائے مینو لاؤ فریدی نے مینو دیکھ کر کچھ چیزوں کا آرڈر دیا اور پھر کئی کھنکتے ہوئے کہکہے اس کے کانوں میں گونجنے لگے قریب کی میز پر بیٹھی چار لڑکیاں حمید کی طرف دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں فریدی نے حمید کی طرف دیکھا جو سر جھکائے نہایت سنجیدگی سے طرح طرح کے منہ بنا رہا تھا کیا بےہودگی ہے فریدی نے اسے آہستہ سے جھڑکا نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہونٹوں میں حمید نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے کہا کھجلی کیسی کھجلی اس نے فریدی کو بھی منہ چڑھا دیا میں جاتا ہوں گدھے سور پبلک مقامات پر بےہودگی کھل جاتی ہے اب بتائیے کھجلی کو کیا کروں جوتے سے کھجلاؤں گا فریدی بگڑ کر بولا بہرحال حمید نے وہ رات فریدی پر حرام کر دی اور اس کیس کے سلسلے میں بعد کے واقعات نے صرف یہی بات بہت زیادہ اہم ہے کہ عدالت نے پرویز کو قتل کی نیت نہ رکھنے کی بنا پر بری کر دیا فاضل جج نے تجویز میں لکھا تھا کہ قتل ارادتن نہیں بلکہ اضطراری کیفیت کے تحت سرزد ہوا تھا جس کی وجہ کو زدگی بھی قرار دی جا سکتی ہے عدالت کی نظروں میں صحیح معنوں میں مجرم تنویر ہی تھا سمینہ کے معاملے میں اس 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی اور ایجنٹ کے قتل کے سلسلے میں سزائے موت مسز تنویر کی حالت بہت ابتر تھی فیصلہ سنتے ہی وہ عدالت میں بے ہوش ہو گئی زندہ تو وہ اب بھی ہے لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گئی ہے پرویز ہر طرح اس کا خیال رکھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں اتر جانا اس کے بس کی بات نہیں
موزہ سامعین اسی کے ساتھ ناول بے گناہ مجرم اپنے اختتام کو پہنچا اسے آپ کے لیے تحریر کیا ابن صفی نے اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org اب انشاءاللہ آپ سے پھر کسی کتاب میں ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ